گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے اندر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ جب تم رسولوں علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو, بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضور, ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے اور مسئلے کے ضمن میں کئی دفعہ ہم نے اپنے سلسلوں میں سنا ہے, آپ ہی نے ایک سلسلے میں بیان فرمایا تھا کہ بازار جو ہے یہ کرہ ارض پر بدترین بقائے زمین ہے, یعنی زمین میں بدترین حصوں میں سے بازار کو شمار کیا گیا غالباً حدیث کے حوالے سے. اب اس پر سوال کیا گیا ہے کہ اگر یہ اتنا بدترین مقام ہے, برا جگہ ہے, تو جو لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ بھی تو سارا دن وہاں رہتے ہیں اور وہ تو اپنے حلال رزق کی تلاش کے اندر جاتے ہیں, اللہ نے اس کا حکم دیا کہ رزق حلال کماؤ, تو کیا وہ گناہگار ہوتے ہیں یا ان کا یہ وہاں رہنا کیسا ہے اتنی دیر؟
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اصل میں جو پوری حدیث ہے وہ تو اس طریقے سے ہے کہ اللہ کی زمین میں جو بہترین جگہ ہیں وہ مسجدیں ہیں اور جو بدترین جگہ ہیں وہ بازار ہیں. وجہ جو ہوتی ہے وہ دیکھی جاتی ہے کہ وجہ کیا ہے وہاں پر جانے کی. مسجد میں اگر نعوذ باللہ کوئی شخص گناہ کے لیے جاتا ہے, کسی شخص نے مسجد میں جانے کا ارادہ اسی لیے کیا کہ وہاں جا کے گناہ کرے گا, تو اب اس کا مسجد میں جانا یہ گناہ کا سبب بنے گا. تو یہ گناہ کا سبب بنے گا. اب بازار کو برا کہنے کی جو بنیادی طور پہ وجہ ہے وہ یہ کہ اس میں جا کے بندہ غفلت کے اندر مبتلا ہوتا ہے, یعنی بندہ جب مال و دولت کی محبت اس میں بہت زیادہ ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا. اس بنیاد پر اس طرح کی وعیدیں یہ بیان کی جاتی ہیں. تو بازار کے اندر جانا اس میں چونکہ غفلت کا سبب بنتا ہے, اور جیسے ہمارے زمانہ یا پہلے کے کسی زمانے کے اندر بد نگاہی جو ہے وہ بازار میں دوسرے مقامات کے علاوہ زیادہ ہوتی ہے, تو ان بنیادوں کی وجہ سے اس کو برا کہا گیا. ورنہ رزق کی تلاش کا حکم اور اسی طرح بازاروں کے اندر جا کے کاروبار کرنا, یہ تو خود صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے, ہجرت آپ نے کی, تو جب آپ کا بھائی چارہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے, تو انہوں نے اپنا مال اور بہت ساری چیزیں ان کو دینا چاہیں, تو انہوں نے کہا کہ مجھے مال نہیں چاہیے, آپ کا کوئی چیز نہیں چاہیے, کیونکہ بہت بڑے تاجر تھے لیکن یہاں مدینہ منورہ جب پہنچے تھے تو پاس کچھ نہیں تھا. کہا کہ مجھے بازار کا پتہ بتا دو, تو ان کو بازار قینوقا کا پتہ دیا گیا. وہاں یہ گئے اور وہاں جا کر انہوں نے کاروبار شروع کیا, اور کچھ ہی دنوں کے اندر جو ہے وہ دوبارہ اسی اپنی روٹین پہ آ گئے اور مالدار ہونا یہ شروع ہو گئے. تو اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان یہ جایا کرتے تھے, مال فروخت کرتے تھے, مال خریدتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خود مولا علی مشکل کشا جو ہے وہ جیسے آپ مزدوری بھی کیا کرتے تھے, مزدوری کرنے کے لیے جانا, تو وہاں جاتے ہوئے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کی تلاش کے لیے وہاں جا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اس نیت سے جا رہا ہے. کہ اپنے بچوں کی پرورش کروں گا، اپنے گھر والوں کی پرورش کروں گا، تو اس میں حرج نہیں. البتہ چونکہ وہ مقام غفلت کا ہے تو وہاں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے. نمازوں کا وقت آئے تو نمازیں بجماعت ادا کرے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، بازار میں جا کے کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کرے، کاروبار کے اندر اس طرح کا اس کے ساتھ معاملہ نہ کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو. تو ان باتوں کے اندر اگر وہ مبتلا ہوتا ہے تو وہ قرائے عرض کے بدترین حصے کے اندر جا کے بدترین کام کرنے والا ہوگا. ورنہ بازاروں میں جانے میں اگر کوئی دوسری نیت کے ساتھ جاتا ہے، جو خرید و فروخت کے لیے جاتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے.
اچھا، تو اس کی کوئی حد ہے؟ جیسے آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں کہ اتنے گھنٹے تک وہ رہے، اس کے بعد اس کو آ جانا چاہیے. دیکھیں، جس طرح مرضی بیٹھا رہے، کماتا رہے کماتا رہے. دیکھیں، آپ نے فرمایا نا کہ ضرورت پوری کرنے کے لیے حاجت تو اس کی چند سو روپے کمانے سے بھی پوری ہو جائے گی، لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے سارا دن وہاں گزار دیتا ہے.
دیکھیں، میں نے عرض کی کہ بازار میں غفلت زیادہ ہے، اب سارا دن گزار دیتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے ظاہر ہے کہ یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ اس کا سارا دن اگر وہاں پہ گزرا اور اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو اب ہم اس کو گناہگار کہیں، یہ نہیں ہوگا.
صحیح.
یعنی وہ صبح گیا، اس نے فجر کی نماز ادا کی باجماعت جا کے، پھر دکان پہ بیٹھ گیا، جب بھی نمازوں کا وقت آیا وہ بازار سے اٹھ کے، اپنی دکان سے اٹھ کے نماز باجماعت پڑھ کے آیا، اس نے کسی گاہک کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کی، کسی سے جھوٹ نہیں بولا، کچھ بھی اس نے نہیں کیا، تو اس بنیاد پہ اس کو گنہگار نہیں کہا جائے گا. لیکن یہ جو مال کما رہا ہے اتنی کثرت کے ساتھ، اس میں اس کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت کیا ہے، کس بنیاد پہ کما رہا ہے. عمومی طور پر جو لوگ کمانے کی اس طرح ہرس میں ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے اوپر تعلی یعنی بلندی چاہتے ہیں، فخر و تفاخر چاہتے ہیں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے اپنے مال و دولت جو ہے وہ ظاہر کیے جا سکیں. اگر ایسی نیت سے بیٹھے گا تو پھر جو ہے یہ مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے اس کا اس طرح کرنا. اور اگر وہ اس نیت سے نہیں بیٹھتا بلکہ اس کا مقصود جو ہے وہ یہی ہے کہ میں اتنا کما لوں کہ کسی کا محتاج نہ ہوں، تو پھر اس صورت میں اگر وہ کتنا بیٹھا رہے گا تو اس پہ حرج نہیں ہوگا. ہمارے اسلاف کا بہرحال یہ طریقہ کار، بہت سارے بزرگوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ جب بازار میں ان کو اتنا مل جاتا تھا کہ جس سے گزارا ہو گیا تو پھر اس صورت میں وہ واپس چلا جایا کرتے تھے. سیدنا حماد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ زبردست محدث ہیں، بڑے بڑے اساتذہ میں امام بخاری کے شمار ہوتے ہیں وہ. تو ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ اتنا کام کرتے تھے، بازار میں چیزیں بیچیں اور جتنا مل گیا کہ آج کا دن پورا ہو جائے گا، تو اس کے بعد کوئی لاکھوں روپے کی چیزیں ان سے خریدنے کو تیار ہو جائے نہیں بیچتے تھے. اب گئے گھر پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، لوگوں کو سکھانے میں مشغول ہو گئے، یہ ان کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا. تو بہرحال زیادہ کی حوث نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں نیت کو برقرار رکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. یعنی بندہ کروڑوں روپیہ کمائے اور نیت اس کی جو ہے وہ اچھی ہو جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے کثرت مال کی نہ تمنا کرنی چاہیے نہ زیادہ کوشش کرنی چاہیے. مال اتنا ہو کہ جس کے ذریعے سے آپ کا اچھے انداز میں گزارا ہو جائے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اپنے بال بچوں کے لیے دنیا سے جب رخصت ہوں تو چھوڑ کے اتنا جائیں کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. اتنا مال بندے کو رکھنا چاہیے. بہت زیادہ مال کا ہونا یہ عمومی طور پر بندے کو تکبر کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. نیت کو برقرار رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے اس کی تمنا کے اندر نہیں پڑنا چاہیے. لیکن اگر کوئی اس طرح مال جمع کرے گا بھی تو بھی ہم اس کے اوپر خود کوئی حکم نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے کہ اس نے کس نیت سے مال کو جمع کیا ہمیں معلوم نہیں. ہو سکتا ہے اس نے صدقہ و خیرات کرنے کے لیے جمع کیا ہو، اچھے اچھے کام کرنے کے لیے اس نے جمع کیا ہو، نیت اس کی یہ ہو اور وہ اس پر عمل بھی کرتا ہو، تو ہم اس کو برا نہیں کہہ سکتے. تو بہرحال اپنی نیت کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا دار و مدار جو ہے نیتوں کے اوپر ہوگا کہ وہ کس نیت سے بازار کے اندر گیا ہے، اتنی دیر جو بیٹھا ہے وہ کیوں بیٹھا ہے. بہرحال ایک حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ صبح ہی صبح براہ راست بازار میں نہیں جانا چاہیے.
اچھا، ٹھیک.
سب سے پہلے جو بازار کے اندر جاتا ہے اس کے بارے میں یہ کہا کہ وہ شیطان کا جھنڈا لے کر جاتا ہے، اور جو مسجد میں جاتا ہے وہ ایمان کا جھنڈا لے کر جاتا ہے.
تو اب یہ جو رات منڈی میں چلے جاتے ہیں، فجر سے پہلے چلے جاتے ہیں، ان کو کیا کہیں گے؟
اب دیکھیں، ہر زمانے کے اپنے اپنے طریقے کار ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ جو ہمارے یہاں منڈی کا طریقے کار ہے، اس میں اگر کوئی فجر کے بعد جائے گا تو سارا مال تو چھٹ چکا ہوگا، اس کو ملے گا ہی نہیں. تو اب یہ چونکہ کاروبار کا انداز یہ ہے کہ وہ پہلے چلے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے چلے جائیں، لیکن جب فجر کا وقت آئے تو اس میں غفلت نہ برتیں. وہ نماز کا پورا اہتمام رکھیں، وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، سارے معاملات کو رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رزق کے اندر برکت ہوگی.
ایسے لوگ عموماً صبح وہی کام کرتے ہیں، اس کے بعد وہ آرام ہی کرتے ہیں، وہ لانے کا کام ان کا ہوتا ہے، بیچنے کا کام اوروں کا ہوتا ہے، کیونکہ رات کو جب وہ جائے گا اس کے بعد سارا دن تو کام نہیں کر پائے گا، تو شاید ایسا بھی ہوتا ہوگا. اچھا حضور، یہ فرمائیے کہ اب آپ نے زیادہ مال کی مذمت یعنی بعض صورتوں میں بیان کی ہے، تو کیا کم مال ہونا یعنی غریب ہونا یہ فضائل کا ہے، یعنی فضیلت ہے اس کی؟
دیکھیں فقر کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے،
فقر
یعنی کم مال ہونا، تنگ دستی ہونا، اس کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ سے عافیت کو طلب کریں.
ٹھیک ہے.
اصل میں جو فقر ہوتا ہے، غربت ہوتی ہے، اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ کفر تک پہنچانے والا ہے. وجہ یہ ہے کہ بندہ بے صبری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، اور ایسے الفاظ و بعض اوقات کہہ ڈالتا ہے، ایسی باتیں کہہ ڈالتا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ کفر میں جا پڑتا ہے. ہمیں بہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سلامتی طلب کرنی چاہیے. اب اگر بندہ فقر کے اندر، غربت کے اندر مبتلا ہے، تو اب اس کو صبر کرنا چاہیے کہ وہ صبر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حال میں مجھے رکھا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے. دنیا کے اندر تو یہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے غریب رکھا، بے ایمان نہیں رکھا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ایمان لے لیتا تو میں کیا کرتا، یہ تصور رکھے. پھر میرے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامت رکھا ہے، مجھے نماز پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، اس طرح کی باتیں وہ سوچے. اور پھر اس کے بعد ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جو فقرا ہیں، غریب ہیں، ان کے لیے بشارتیں یہ ہیں کہ مالدار افراد سے 500 سال پہلے جنت کے اندر داخل ہوں، 500 سال پہلے جنت میں. اب دنیا کے اندر آپ کتنا جی لیں گے، حد میں 100 سال، 100 سال کی عمر ہی آپ جئیں گے نا، اس سے زیادہ کتنا جی لیں گے. اب 100 سال پورے کے پورے 100 سال، اولا تو ایسا ہوتا نہیں ہے، پیدائش سے لے کر 100 سال تک کوئی بندہ غریب ہی رہا.
ٹھیک
ہے، غریب ہی رہا، اس کو کھانے پینے کی جو ہے وہ تنگی رہی، دیگر معاملات کی تنگی رہی، 100 سال گزار لیے اس حالت کے اندر. اب قیامت کا دن آیا، قیامت کے دن امیروں سے 500 سال پہلے وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا، اور جنت کی جو نعمتیں ہیں، دنیا کی نعمتیں تو اس کے سامنے کوئی حیثیت رکھتی ہی نہیں ہے نا. اب امیر لوگ تو 500 سال بعد آ کر اس جنت کی نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ 500 سال پہلے جا کے اس کی نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے، تو بتائیے فائدے میں کون رہا؟ غریب ہی فائدے میں رہا نا، کہ وہ 500 سال پہلے چلا گیا. اگر یہ امیر ہوتا تو پھر 500 سال کے بعد وہ جنت کے اندر جا کے اس کی نعمتوں کا فائدہ اٹھاتا. لیکن اسی صورت کے اندر جبکہ وہ صبر کرے. پھر علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ جو شکر کرنے والا ہے وہ افضل ہے یا صبر کرنے والا افضل ہے. بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ شکر کرنے والا افضل ہے، بعض نے کہا کہ صبر کرنے والا افضل ہے. لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منہاج العابدین میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو صبر کرنے والا ہوتا ہے وہ شکر کرنے والا بھی ہوتا ہے، کیونکہ غربت کے اندر جو صبر کرے گا وہ شکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادا کرے گا. تو اس لیے جو غربت ہے اس کا فائدہ یہ زیادہ ہے. لیکن میں نے عرض کی کہ ہمیں آزمائش نہیں مانگنا چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سلامتی اور عافیت کو مانگنا چاہیے. ہاں اگر پریشانی آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں آئے، چاہے غربت کی صورت میں آئے، یا کسی اور طریقے سے پریشانی آئے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس جو آزمائش آئی ہے اس میں بندہ صبر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، تو اس کے فوائد اس کو حاصل ہوں گے
ان شاء اللہ عز و جل. طلبہ اکرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بھی سوالات لیتے ہیں. جی سوال کیجیے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیصر کے شہر پر جو سب سے پہلے لشکر حملہ آور ہوگا اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یزید اس لشکر میں شامل تھا، تو اس بنیاد پر یزید کو اچھا جاننا کیسا ہے؟
دیکھیں، یزید کو اچھا جاننا، اور بعض لوگ یزید کو کھلم کھلا آج کے دور میں خصوصاً سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اچھا کہہ بھی دیتے ہیں، اور بعض تو اس کے ساتھ تعظیم کے القاب بھی لگا دیتے ہیں، حالانکہ یہ سخت ممنوع اور غلط بات ہے کہ یزید کو اچھا کہا جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ احادیث طیبہ کے اندر یزید کی مذمت موجود ہے. مسند ابو یعلیٰ، مسند بزار وغیرہ کے حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال امر امتی قائما بالقسط، کہ میری امت کا معاملہ بالکل درستگی پر، انصاف پر قائم رہے گا، حتیٰ کہ اس کو بنی امیہ کا ایک شخص جو ہے وہ ڈھائے گا، تبدیل کرے گا، اور فرمایا کہ یقال لہ یزید، یزید کہا جائے گا اس کو. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام لے کر اس کی جو ہے وہ بتایا کہ یہ اتنا برا شخص ہوگا کہ میری امت کے معاملے کو یہ ڈھا دے گا، تبدیل کر دے گا. اور ایک حدیث پاک جو مسند رویانی کے اندر موجود ہے، جسے امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع صغیر کے اندر نقل کیا، حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، یعنی میری سنت کو جو سب سے پہلے تبدیل کرنے والا شخص ہوگا وہ بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا کہ جس کا نام یزید ہوگا. پہلی بات. یزید کی مذمت جو ہے وہ علماء کرام ہمیشہ سے کرتے ہوئے آئے ہیں، اور اس نے جس طرح کے جرائم کا ارتکاب کیا ہے وہ کسی کے سامنے مخفی نہیں، کہ اس نے شہزادہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کروایا، اور جو خاندان اہل بیت تھا اس کے ساتھ جس طرح کے اس نے معاملات کیے کہ ان پاک بیبیوں کو جس طرح قیدی بنا کر، ان کے گھر والوں کو قیدی بنا کر اس کے دربار میں لایا گیا اور جس طرح سے گھمایا گیا، یہ تاریخ کی کتابوں کے اندر واضح الفاظ کے اندر موجود ہے کہ اس نے کس طرح اہل بیت کے ساتھ سلوک کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے مدینہ منورہ پر لشکر بھیج کر حملہ کروایا، اور مدینہ منورہ میں اس نے سینکڑوں صحابہ کرام اور ہزاروں تابعین کو شہید کروایا۔ مسجد نبوی میں 3 دن تک نماز نہیں ہوئی، مسجد نبوی کے اندر اس نے گھوڑے بندوائے، ریاض الجنہ جس میں لوگ نماز ادا کرنے کے لیے تڑپتے ہیں وہاں پر گھوڑے بندے ہوئے تھے، اس طرح کا اس نے کام کیا۔ کعبہ معظمہ مکہ مکرمہ میں اس نے لشکر بھیجا اور کعبہ معظمہ کے اوپر سنگ باری کی گئی، پتھر پھینکے گئے جس کی وجہ سے کعبہ معظمہ کا غلاف جلا اور اوپر جو مینڈے کے سینگ موجود تھے وہ بھی جل گئے۔
مینڈے کے سینگ
یعنی وہ مینڈا کے جو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے فدیے کے طور پہ نازل ہوا تھا، وہ کعبہ شریف کے اوپر رکھے ہوئے تھے، وہ بھی جل گئے۔ اس طرح کے اور بہت سارے جرائم جس میں شراب کو عام کرنا، اور جو محرمات ہیں، محرمات ہوتی ہیں کہ جن سے نکاح کرنا ممنوع ہوتا ہے، اس کو اس نے رائج کیا، عام کیا۔ بہت سارے ایسے جرائم جو ہے اس کے بارے میں علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ ان کاموں کا مرتکب ہوا۔ تو ہمیشہ سے علماء جو ہے اس کی مذمت کرتے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ایک شخص نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو یزید کو امیر المومنین کہتا ہے، اس کے بعد اس کو کوڑے لگوائے، کہ یزید کو امیر المومنین کہنا، اس کو کوڑے لگوائے کہ اس کو یہ امیر المومنین کہنا جائز ہی نہیں ہے کہ تم نے ایسا کام کیا ہے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ تو اس کی تکفیر کیا کرتے تھے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ ان تک ایسی باتیں اس کی پہنچی تھی کہ جو کفر کے اوپر مبنی تھیں۔ اگرچہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بارے میں سکوت کرتے ہیں، لیکن اس کو اچھا نہیں کہتے، اس کو کہتے برائی ہیں کہ یہ فاسق و فاجر تھا، یزید پلید تھا، اس کی جو باتیں ہیں وہ بری تھیں، اس کے کام سارے کے سارے برے تھے جو یہ کیا کرتا تھا، لہذا اس کو اچھا کہنا یہ کسی صورت بھی جائز نہیں۔ جہاں تک رہا وہ حدیث مبارکہ، تو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلا لشکر جو قیصر کے شہر کے اوپر حملہ کرے گا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر تحقیق طلب بات یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یزید کے حامی ہیں وہ عمومی طور پر اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یزید اس لشکر کے اندر شامل تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ مدینۃ قیصر ہیں، بعض لوگوں نے اس کو قسطنطنیہ جو آج کا استنبول ہے اس کے اوپر اس کو محمول کیا ہوا ہے کہ نہیں، اس سے مراد وہی قسطنطنیہ ہے کہ جو قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے لشکر جائے گا، اس کی جو پچھلے گناہوں کی مغفرت ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ قسطنطنیہ کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں مطلقاً مدینۃ قیصر کے الفاظ ہیں، قیصر کا شہر، اب وہ چاہے کوئی شہر ہو، تو سب سے پہلے جو حملہ ہوا تو وہ تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، جنگ موتا جو ہے وہ سن 8 ہجری کے اندر ہوئی، تو وہ سب سے پہلا لشکر تھا کہ جو مدینہ قیصر کے اوپر حملہ آور ہوا، تو اس میں تو یزید کا تصور بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ علی سبیل التسلیم، چلے مان لیا کہ یہ اس سے مراد قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول مراد ہے کہ یہی شہر تھا، تو بھی علماء نے اس بات کی تحقیق کی، البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر نے اس بات کو لکھا، اور مفتی شریف القمجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو اپنے ان کی کتاب ہے، ان کے رسائل ہیں، رسائل و مقالات شارح بخاری، اس کی پہلی جلد کے دوسرے حصے میں آپ نے ایک پورا مقالہ اس موضوع پر لکھا ہوا ہے، اور اس میں آپ نے کتابوں کے ذریعے اور اسی بات کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے ایک حاشیہ جو التیسیر نامی کتاب کے اوپر ہے اس میں اس بات کو بیان کیا کہ تاریخ کی کتابوں کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ جو سب سے پہلا لشکر قیصر کے شہر کے اوپر حملہ آور ہوا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر تھا، اور وہ سن 32 ہجری کے اندر ہوا تھا، یعنی وہ پہلے ہو چکا تھا، اس میں یزید تھا ہی نہیں، بلکہ اس کے بعد مزید 2 حملے ہوئے، ان دونوں میں نہیں تھا، چوتھے لشکر میں جا کے یزید شامل تھا،
تو
پہلے لشکر میں تو وہ تھا ہی نہیں، لہذا یہ بات ہی غلط ثابت ہوئی کہ یزید کو اس لشکر کے اندر شامل کر دینا یہ زبردستی کی بات ہوگی، ورنہ ایسا کچھ نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو الفاظ حدیث پاک میں ہے وہ غفیر لہم ما تقدم من ذنبی،
پچھلے گناہ،
کہ پچھلے گناہوں کو اس کے معاف کر دیا جائے گا. اس میں یہ تھوڑی ہے کہ اس کے اگلے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا. حدیث طیبہ کے اندر آپ اگر پڑھیں گے تو نماز کے فضائل آئے ہیں، زکات دینے کے بڑے بڑے فضیلت، بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، جہاد سے بڑھ کر فضیلتیں آئی ہیں، اسی طرح زکات کی فضیلتیں بہت بڑی بڑی آئی ہیں، روزہ رکھنے کی فضیلتیں آئی ہیں، لوگوں کی مدد کرنے کی فضیلتیں آئی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بندے نے نماز پڑھ لی تو اب آگے جو چاہے کرتا پھرے، اب اس کی مرضی ہے جو کرے گا وہ بخشا بخشا ہے. نہیں نہیں، اس کے پچھلے گناہوں کو، وہ بھی صغیرہ گناہوں کو معاف کیا گیا، اگلے گناہوں کو معاف نہیں کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس بخشش کے اندر، اس فضیلت کے اندر آئیں، یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ جب حکم فرما دیا تو ممکن ہے کہ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو نفاق دل کے اندر رکھتے ہیں، تو یہ تو باقاعدہ الفاظ ہیں کہ جو تلوار کے ذریعے جہاد ہے وہ نفاق کو مٹاتا نہیں ہے. حدیث پاک میں تلوار کے ذریعے جہاد یہ نفاق کو نہیں مٹاتا، اور یزید کی منافقت سب کے سامنے ظاہر تھی کہ وہ کس طریقے سے دین اسلام کے معاملات کو بدلنے کی کوشش کر رہا تھا. تو اس لیے اس حدیث پاک کے ذریعے یہ استدلال کرنے کی کوشش کرنا بالکل غلط ہے. اور علماء اہل سنت کے اور قدیم سے جو علماء